بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ اوپیک کے سیکرٹری جنرل کی صدر ایران سے ملاقات۔ صدر پزشکیان کی جانب سے اوپیک کے رکن ممالک کے اتحاد پر زور۔ فلسطینی عوام کو غزہ سے بے دخل کرنے پر مبنی امریکی صدر کے بیان پر عالمی رد عمل۔ فلسطین سے لے کر اقوام متحدہ تک سبھی امریکی سازش کے خلاف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جھوٹے الزامات کے ساتھ ایران کی طاقت کا اعتراف۔ پاکستان کی جانب سے فلسطینی قوم کے مفادات کی حمایت جاری رکھنے پر تاکید۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان مسترد۔ اور ڈھاکے میں ہزاروں مشتعل مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر کو آگ لگا دی ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر پزشکیان نے اوپیک کے اراکین کے درمیان اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران تمام جنگوں کا خاتمہ اور امن چاہتا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اوپیک کے سیکرٹری جنرل حیثم الغیث سے ملاقات میں ان کے دوبارہ انتخاب کی مبارکباد پیش کی، اور اوپیک کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے نئے دور میں ان کی کامیابی کی آرزو کی۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہم جس طرح کے ملک کے اندر ملی وفاق، یکجہتی اور اتحاد کے قائل ہیں، اسی طرح اپنے پڑوسی اور اسلامی ملکوں کے درمیان بھی بھائی چارے کے استحکام کی فکر میں ہیں۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ اوپیک کے اراکین کے درمیان مشترکہ پالیسی، یکساں نقطۂ نگاہ اور سب کا ہم آواز ہونا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ صدر ایران نے اوپیک کو سیاسی کھیل سے دور رکھنے کو بنیادی اصول قرار دیا اور کہا کہ اوپیک کے اراکین کے درمیان تجربات اور کامیابیوں کا تبادلہ اور عالمی منڈی کا باہمی تعاون سے اجتماعی مینجمنٹ بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوپیک کے اراکین کو ایسی روش اپنانے کی ضرورت ہے کہ ان کے اقدامات سے دوسرے اراکین کو نقصان نہ پہنچے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر اوپیک کے اراکین متحد ہوں اور یکجہتی سے کام کریں تو امریکہ اس کے کسی رکن پر نہ تو پابندی لگا سکتا ہے اور نہ ہی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ اوپیک کے سیکرٹری جنرل ہیثم الغیظ نے اوپیک میں ایران کے تعمیری کردار کی قدردانی کی اور کہا کہ ایران نے اوپیک کے بانی رکن کی حیثیت سے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ہیثم الغیظ نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اوپیک کے اراکین ایک کنبے کے اراکین کی طرح اجتماعی مفاد میں سوچیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جذبے تعاون کی تقویت اوپیک کے رکن ملکوں کے مستقبل کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہونے سے اوپیک کی طاقت اور عالمی منڈی میں اس کا کردار بڑھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے غزہ میں نسلی تصفیہ اور امریکی قبضے کی سازش کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک بیان جاری کر کے امریکی صدر کے موقف کو فلسطین کو ختم کرنے کے لیے صہیونی حکومت کی سازش کا تسلسل قرار دیا اور بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ سے اس سازش کی مخالفت کا مطالبہ کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ فلسطینی قوم نے صہیونیوں کے تمام مظالم اور جرائم کے باوجود گزشتہ 76 سال سے استقامت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑا نہیں ہے۔ آج بھی امریکہ اور غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی قومی اور تاریخی شناخت کو ختم ہونے نہیں دیں گے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ امریکی صدر کے حالیہ بیان کو، جس میں فلسطینیوں کو زبردستی اردن اور مصر کوچ کرانے کی بات کہی گئی ہے، بین الاقوامی اصولوں اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اسی لیے اسے سرے سے مسترد اور اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس سلسلے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سے بھی ٹھوس موقف اپنانے کا مطالبہ کیا۔ ایران کی سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے صہیونی حکام کی ہرزہ سرائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں سخت خبردار کیا ہے۔ العالم نیوز چینل کے نامہ نگار نے جنرل سلامی سے سوال کیا کہ صہیونی حکام اور ان کے ذرائع ابلاغ ایران کے ایٹمی مراکز پر حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، سپاہ پاسداران کا کیا جواب ہے؟ جنرل سلامی نے ایران کے خلاف دھمکیوں کی طویل تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھمکیاں کوئی نئی نہیں ہیں، تاہم ہم انہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر نے کہا کہ دھمکیوں سے زیادہ اس کا جواب اہم ہے جو میدان عمل میں سامنے آئے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اگر ہمارے قومی مفادات پر وار کرتی ہے تو ہمارا جواب سخت اور وسعت کے اعتبار سے غیر متوقع اور شدید ہوگا۔ جنرل سلامی کا کہنا تھا کہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ دیگر طاقتیں ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں۔ سپاہ کے کمانڈر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ آج ایران ہمیشہ سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کی ایک ادنا سی مثال حال ہی میں اپنے جوابی حملوں کے دوران پیش کر چکا ہے۔ فلسطینی عوام کو غزہ سے بے دخل کرنے پر مبنی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان پر مختلف حلقوں سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب نے فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے جبری طور پر باہر نکالنے پر مبنی ڈونلڈ ٹرمپ کے خطرناک بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روئے زمین کی کوئی بھی طاقت ملت فلسطین کو ان کی آبائی سرزمین سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطرناک بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مصر، اردن اور بعض دیگر ممالک فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے باہر نکالنے کے مخالف ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب ریاض منصور نے کہا کہ غزہ فلسطین کا ایک حصہ ہے اور فلسطینی اپنی سرزمین سے ہرگز باہر نہیں نکلیں گے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سمجھوتا فلسطینیوں کو ان کے گھروں میں واپس لانے کا ضامن ہے، نہ کہ انہیں باہر نکالنے کا۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے جبری بے دخل کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اینٹونیو گوترش نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر ان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات سے حالات مزید خراب اور پیچیدگی کی طرف جا سکتے ہیں، ہم فلسطین کے دو ریاستی حل کی توثیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے مسئلے کا پرامن اور مستقل حل تلاش کیا جائے اور اس کے لیے سب کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غزہ میں نسلی صفائی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں ہمیں اسے مزید پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم بین الاقوامی قانون کی بنیادوں پر عمل پیرا رہیں اور نسلی صفایا کرنے کی کسی بھی کوشش سے اجتناب کریں۔ عرب لیگ نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے پر مبنی امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ عرب لیگ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے سے نہ صرف غزہ میں انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے بلکہ اس سے علاقے اور علاقے سے باہر سیاسی و سماجی کشیدگی بھی پیدا ہوگی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دورے واشنگٹن کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بے بنیاد دعووں اور جھوٹے الزامات کے درمیان اس کی طاقت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غاصب صہیونی وزیر اعظم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران بڑا طاقتور ملک ہے۔ جب ایک نامہ نگار نے ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل میں ان سے پوچھا کہ کیا ایسے وقت میں کہ جب ایران بہت کمزور ہو چکا ہے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس کے ایٹمی مراکز پر حملہ کر دیا جائے، تو ٹرمپ نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر ایران ہرگز کمزور نہیں ہے بلکہ اتفاق سے بہت طاقتور ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر نے کہا کہ اگر ہم اس معاملے کو بغیر کسی جنگ کے ختم کر لے جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ امریکی صدر سے جب ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایران کے خلاف صدارتی مہموں سے نفرت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ایران کامیاب اور پرامن رہے، مجھے ایران کے خلاف کارروائی سے نفرت ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھے معاہدے کے لیے تیار ہوں، آپ غیر معمولی لوگ ہیں، مجھے ایک ایسے اچھے معاہدے کی امید ہے جس سے کسی قسم کا بحران کھڑا نہ ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ امن و چین کے خواہاں ہیں اور بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی اسلحہ نہ بنائے۔ ایران کے خلاف امریکی صدر کا مذکورہ دعویٰ ایسے حالات میں سامنے آیا ہے کہ ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ این پی ٹی معاہدے کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی ڈاکٹرائن میں کسی قسم کے ایٹمی اسلحے کا قائل نہیں ہے، اور ساتھ ہی ملک کی اعلی قیادت بھی ایٹمی ہتھیاروں کی ساخت، نگہداشت اور استعمال کو جائز نہیں سمجھتی۔ اس کے علاوہ سابق دور حکومت میں ایران کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کا جارحانہ اور معاندانہ رویہ بھی ان کے دعووں کی تردید کرتا ہے جن میں انہوں نے واضح طور پر بین الاقوامی ضابطوں اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے غیر قانونی اقدامات کا سہارا لیا اور ایران کے ساتھ طے پانے والے بین الاقوامی جامع ایٹمی معاہدے کو تاریخ کا بدترین معاہدہ قرار دیتے ہوئے اس سے نکلنے کا اعلان کر دیا تھا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک اور غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین کے بارے میں پاکستان کا موقف واضح ہے۔ فلسطین کے لیے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ دو ریاستی حلقے حامی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے سے متعلق صحافیوں کے سوالات پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیان کو ناانصافی پر مبنی قرار دیتے ہوئے فلسطینی عوام کے حق میں اپنا دو ٹوک موقف دہرایا۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف 1947 سے واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ان خلاف ورزیوں کو بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ گوانتانامو بے کے دوبارہ کھلنے سے متعلق سوال پر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بات چیت کا حصہ نہیں ہے، جبکہ جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے حوالے سے پاکستانی حکومت جرمن حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے میں ہزاروں مشتعل مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر کو آگ لگا دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر شیخ حسینہ واجد کا خطاب شروع ہوتے ہی مظاہرین نے ڈھاکے میں موجود ان کے آبائی گھر پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے آبائی گھر کو پہلے آگ لگائی اور پھر کرین سے گرا دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے اپنے حامیوں سے سوشل میڈیا پر خطاب کے اعلان پر مظاہرین نے احتجاج کیا اور دھمکی دی تھی کہ اگر سابق وزیر اعظم نے خطاب کیا تو ان کے آبائی گھر کو گرا دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ڈھاکے میں واقع یہ گھر شیخ مجیب الرحمان کا تھا، جسے شیخ حسینہ واجد نے اپنے دور اقتدار میں میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اس وقت وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے جناب حسین تقوی صاحب کو، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں تقوی صاحب کی خدمت میں۔ جی تقوی صاحب، گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم غزہ پر قبضہ کریں گے، اپنی فوج تعینات کریں گے، فلسطینیوں کو نکال کر مصر یا دوسری جگہ بھیج دیں گے۔ اس طرح کے متنازع بیانات سامنے آئے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم نے گزشتہ روز بھی اسی موضوع پر اپنے سامعین کی خدمت میں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کے خیالات جو ہے وہ پیش کیے تھے اور وہ اسٹوڈیو میں موجود تھے، اور اس حوالے سے پوری دنیا بھر میں جو رد عمل سامنے آیا تھا اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور ابھی تک جو میں دیکھا ہے میں نے اور جو عالمی میڈیا میں جو چیز اس وقت سر فہرست قرار پا رہی ہے وہ ٹرمپ کا وہی بیان ہے کہ جو اس نے غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں ایک بیان جو ہے وہ دیا، اور اس میں یہ کہا کہ غزہ پر ہم قبضہ کریں گے اور غزہ کو تعمیر کریں گے، وہاں روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، اور غزہ جو ہے خطے میں ایک گیم چینجر علاقہ جو ہے وہ بن جائے گا، اور غزہ کے عوام فی الحال جو ہے وہ مصر یا اردن کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں، اور انہوں نے مصر اور اردن کے حکام کو بھی جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے اتنا نوازا ہے اس عرصے میں اور آپ اس کا جو ہے وہ اب جواب دیں، اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اس حوالے سے مختلف ملکوں کے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا ہے اور یہ بیان جو ہے وہ دیا ہے، لیکن ہم اس کے بالکل برعکس دیکھ رہے ہیں، جو شدید رد عمل پوری دنیا میں اس بیان کو لے کر آیا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بیان کوئی پہلے سے طے شدہ ملکوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ بیان جو ہے وہ ٹرمپ نے غاصب صہیونی حکومت میں یوں کہوں کہ صہیونیوں کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ بات باور کرانے کے لیے کہ ریپبلکنز یا امریکہ یا ٹرمپ جو ہے وہ صہیونیوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. بہرحال یہ نہایت افسوسناک بیان تھا، اور اس بیان پر فلسطینیوں کا رد عمل ایک فطری رد عمل ہے، اور فلسطینیوں کے تمام مزاحمتی گروہوں نے ایک زبان ہو کر اس بیان کو مسترد کیا، اور ایک احمقانہ بیان جو ہے وہ قرار دیا، بلکہ بعض گروہوں نے کہا کہ یہ جذباتی جو ہے وہ بیان ہے، بعض گروہوں نے اس کو غیر قابل عمل جو ہے وہ قرار دیا، اور بعض گروپوں نے فلسطینی اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اپنے نصب العین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور حماس نے اس سلسلے میں جو ہے وہ تفصیلی ایک بیانیہ جاری کیا جس میں اس نے فلسطین کی سرزمین کے ساتھ جو ان کی ایک طریقے سے وعدہ عہدی ہے، اپنے وعدے پر پورا ہونے کا جو عہد ہے اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ اعلان کیا، اور یہ کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 70 سال سے جس زمین کے لیے ہم لوگ جو ہے اور جس خطے کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ جد و جہد کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اب ہم سے بھی متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سرزمین جو ہے یہ انبیاء اوصیاء اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زمین ہے، اور اس پر تمام عالم اسلام کا جو ہے وہ حق ہے. بہرحال اور ہم اس کا فقط جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں، اور یہ ہماری آبائی سرزمین ہے، اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ جڑے رہیں گے. حسین اختر صاحب، میں اس گفتگو کو اور کھولنے کے لیے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ سعودی عرب نے جو اس پر بیان دیا، اس کے علاوہ سعودی عرب کا بیان اگر ہم اس کو لیں تو یہ تصور کریں کہ یہ بیان جو ہے تمام عرب ممالک کا جو ہے وہ بیان تصور کیا جائے گا، کیونکہ اکثریت جو عرب ممالک کی ہے وہ سعودی عرب کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. اس کو آپ جو ہے متحدہ عرب امارات کا بیانیہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ بحرین کا بیانیہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کویت کا بیانیہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ دیگر عرب ممالک کا جو ہے بیانیہ کہہ سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ کہ اپنے بیان کے اندر اس بات پر زور دیا ہے کہ جب تک 2 ریاستی فارمولے پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک کسی بھی قسم کی منصوبے کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا. بہرحال یہ سعودی عرب کی اپنی داخلی پالیسی کا ایک میٹر ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قابض ہے اس کو باہر جانا چاہیے، اور قابض جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس خطے سے باہر نکلنا چاہیے. پاکستان میں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ٹرمپ کے مثلاً اس بیان کو اور اس اعلان کو جو ہے مضحکہ خیز قرار دیا، اور یہ کہا کہ اگر ٹرمپ کسی کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے کہیں اور منتقل کرنا چاہتا ہے تو وہ خود امریکہ میں ایسی جگہیں پیدا کرے اور اسرائیل کو ہی وہاں ہی منتقل کر دے، جو دوسرے ملکوں سے لا کر جو ہے وہاں پر جن کو آباد جو ہے وہ کرایا گیا ہے. لہٰذا انہوں نے بہت سی جگہوں کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ یہ فلاں فلاں جگہ پر جو ہے وہ آپ اسرائیلیوں کو اور خاص طور پر جو صہیونی ہیں ان کو لے جا کر بسا دیں. یہ تو فلسطینی جو ہے یہ تو 70 سال پہلے یہاں آئے ہیں، جبکہ فلسطینی جو ہیں یہ تو صدیوں سے یہاں پر آباد ہیں، ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے، اور یہ سرزمین جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے برائے فروخت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک ایسا جو ہے وہ بیان تھا جو درحقیقت دیکھا جائے تو ابھی بھی سرخیوں میں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بیان دیا اور یہ کہا ہے کہ 1967 کی جو سرحدی حدود ہیں اس کے اندر ایک دوسرے کو جو ہے وہ جانا چاہیے، اور جو فلسطینی علاقے ہیں وہ فلسطینیوں کے مثلاً نام کے ساتھ مختص ہیں، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ یہ کہ وہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ان کی جو جدوجہد ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہے گا، اور فلسطینی کاس کی وہ حمایت کرتا ہے. پاکستان نے بھی جو ہے وہ بیان جو ہے وہ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نتن یاہو کا اور ٹرمپ کا جو بیان ہے اس کو مثلا یورپ میں کس طرح لیا جا رہا ہے. تو یورپ کا اگر ہم جائزہ لیں اخبارات کا، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس بیان کے تناظر میں جو ہے وہ آرٹیکل لکھے ہیں، اور بلکہ یہاں تک جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ بیان جو ہے دنیا کے امن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نیا شوشہ ہے، اور اس سے جو ہے دوبارہ ایک جو ہے وہ چپقلش جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ ایکٹیویٹیز علاقے میں ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں جو رونما ہوئی ہیں علاقے کے اندر، اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ شاید ایک ایسا بیان تھا کہ جو ایک دم دے دیا گیا ہو اور اس کی کوئی توقع نہیں کی جا رہی تھی، لیکن اگر ہم موجودہ سیناریو کے اندر اس بیان کو دیکھیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے ظاہراً کہ یہ پہلے سے پری پلان تھا، بلکہ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ چاک آؤٹ کیا گیا تھا، شام کے سرکل کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، وہاں کی جغرافیائی اور سیاسی حیثیت کو وہاں پر تبدیل کیا گیا، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے غاصب صہیونی حکومت کا نفوذ اور اس کا اثر رسوخ جو ہے وہ علاقے کے اندر جو ہے وہ بڑھے. لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام میں جو صورتحال کریٹ ہوئی ہیں سامنے آئی ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ غزہ کے اندر جو صورتحال پیش آئی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو اب جو اسرائیل کے وزیر جنگ ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک ٹویٹر پیج پر اعلان کیا ہے، اور وہاں کی فوج کو آمادہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ غزہ کے جو فلسطینی ہیں ان کو دیگر علاقوں میں منتقل کرنے کے لیے جو ہے وہ پلان چاک آؤٹ کیا جائے، اور اسرائیلی فوج جو ہے وہ جلد جا کر جو ہے وہ غزہ کو خالی کرانے کے منصوبے پر عمل کرے گی. اب ایک نئی بحث جو ہے وہ علاقے کے اندر جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن میرا جو اس حوالے سے خیال ہے وہ یہ کہ فلسطینیوں نے اتنی بڑی طاقت اور قوت غاصب صہیونی حکومت کے پاس ہونے کے باوجود گزشتہ 14-15 مہینے کے اندر جو ہے لوہے کے چنے جو ہے اس حکومت کو چبوا دیے. اب کوئی نیا ایڈونچر جو ہے وہ علاقے کے اندر غاصب صہیونی حکومت کو اور تباہی کے دہانے پر جو ہے وہ لے جائے گا، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اسی صورت حل ہوگا کہ جو فلسطینیوں کی شرائط ہیں اس پر آیا جائے، اور جو قوتیں اور جو حکومتیں ثالثی کے اندر جو ہے وہ امن معاہدے کے اندر دخیل رہی ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پورے سناریے کو بہتر کرنے کے لیے عملی اقدامات جو ہے وہ ضرورت ہے، اب ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب مصر کی، اقوام متحدہ کی، قطر کی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرے ان گروپس کی کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، تو اس کو غاصب صہیونی حکومت کو لگام دینی پڑے گی، جس سے جو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا عمل اور اختتام جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔
بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب، سیاسی گفتگو سے تازہ ترین حالات سے سامعین کو آگاہ کرنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے تلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے عشرہ فجر کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
بہاری انقلاب
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، عشرہ فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
قصر ها قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. شان قسمت گرد، پرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکم اشکاف نشین.
الله الله تو بنامی برزی بانجا الله.
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد جامعه رزم بپوش. خلق بیدار شدند، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو بلایی بر ضعیفان یا الله.
همه آماده رزم، بی هراس از غم نان، نقش بس روی زمین، خون هر پیر و جوان.
روز قیام است و جهان خوشنگ
عزیز سامعین، اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر اس خصوصی پروگرام میں جدید ایرانی اور اسلامی تہذیب کے احیاء کے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تاہم سب سے پہلے ہم آپ کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں.
مبارک ہو ایران کا انقلاب، آئے ہوئی آخرت نتیجا، خدا کفر پر دین حقانیا. یہ ایک معجزہ ہے عجیب و غریب، نصروں میں نلہ ہے قدوم کری، نصروں میں نلہ ہے قدوم کری.
سامعین، انقلاب اسلامی کی فتح کی سالگرہ لاکھوں ایرانیوں کی موجودگی میں انقلاب اسلامی کی فتح کی تقریبات اور 11 فروری کو ایرانی شہروں کی گلیوں اور شاہراہوں میں بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت کے ساتھ منائی گئی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب کی شاندار فتح اور اسلامی جمہوریہ ایران کی تشکیل نے عالمی میدان میں دوسرے ہزارے کے آخر میں ایک عظیم اور جامع تبدیلی پیدا کی۔ یہ انقلاب اسلام کے قیمتی ورثے کی علامت اور موجودہ دور کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی میدانوں میں دنیا، انسانوں اور مختلف انسانی رشتوں کے حوالے سے ایک نیا انداز، نیا نظام اور منفرد تجربہ ہے۔ سامعین، ایران کا اسلامی انقلاب ان انقلابات میں سے ایک رہا ہے جس میں دنیا کے دوسرے انقلابات کے مقابلے میں بہت سے بنیادی اور نظریاتی فرق تھے۔ دنیا کے انقلابات کا مختصر جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عالمی انقلابات کے اسباب ایرانی اسلامی انقلاب کے اسباب سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسی لیے بہت سے مفکرین نے ایران کے اسلامی انقلاب کی انفرادیت کا اعتراف کیا ہے اور اسے انقلابی نظریات کے روایتی دائرے سے باہر سمجھا ہے۔ اس انفرادیت کی وجہ عالمی مفکرین کے ذہنوں میں موجود ماضی سے عدم آگاہی بھی ہے۔ مادیت پرست عالمی نظریے کی بنیاد پر تشکیل پانے والے خیالات اور ذہن کسی واقعے کی تحقیق کے لیے مادی اور فطری اسباب تلاش کرتے ہیں، اور ایرانی انقلاب کے قیام کی وجہ کو صرف مذہبی اور الہی نقطہ نظر سے ہی درست درک کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے مطابق ایرانی انقلاب ایک منفرد انقلاب ہے اور اس کا موازنہ دیگر عظیم انقلابات سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایران میں ایک ایسا انقلاب آیا ہے جس نے تمام عالمی اور علاقائی طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور بعض جدید سماجی نظریات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ انقلاب مشرق و مغرب کی کسی مخصوص جماعت یا تنظیم کے تعاون کے بغیر اور صرف مذہب اور اس کی بنیادوں یعنی مساجد پر انحصار کرنے سے برپا ہوگا۔
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب نے نہ صرف عالم اسلام بلکہ مغربی دنیا کو بھی متاثر کیا ہے، کیونکہ اس نے مغربی فکری نظام کی بنیادوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ دین اسلام جو زندگی بھر ایک ثمر آور اور بھرپور تہذیب کا حامل رہا ہے، تاریخ کے بعض موڑوں پر زوال کا شکار ہوا۔ اس نقطہ نظر سے اسلامی انقلاب کی فتح کو اسلامی تشخص کی بحالی اور ایرانی اسلامی ثقافت و تہذیب کے احیاء اور بحالی کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ نئی اسلامی تہذیب ایران کی عظیم قوم کے لیے مستقبل کی طرف دیکھنے اور افق کو متعین کرنے کی ایک علامت ہے۔ ایرانی قوم اپنی پوری تاریخ میں تہذیب کی تعمیر کرنے والی قوم رہی ہے اور وہ دنیا میں تہذیب کی تعمیر کے مقام پر واپس آ سکتی ہے۔ ایرانی تہذیب کے متحرک اور خارجی کردار نے ہمیشہ ان تبدیلیوں کی سطح اور حجم میں اضافہ کیا ہے۔ فکری ابلاغ کو وسعت دینے اور ایرانی تہذیب کی معروضی کامیابیوں کو پوری تاریخ میں برآمد کرنے کی خواہش نے تہذیب کے عمومی جہتوں کی فراوانی اور تنوع میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایرانی اسلامی تہذیب کا تصور اینٹولوجی، بشریت، سیاسی علمیات اور مذہب کی جہتوں میں ایک منفرد خصوصیت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک خاص ثقافتی استحکام پیدا ہوا ہے جو دنیا میں بہت کم جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد، خاص طور پر سوویت یونین کے انہدام کے بعد، تہذیب و تمدن کی تعمیر کے بارے میں بحثوں کی ایک نئی لہر اٹھی۔ فوکویاما نے تاریخ کے خاتمے اور لبرل جمہوریت کی فتح کی بات کی، تاہم فوکویاما نے برسوں بعد اس نظریے کو مسترد کر دیا۔ ساموئیل ہنٹن گیٹن ایک اور امریکی مفکر ہیں جنہوں نے
1993 میں تہذیبوں کی جنگ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ان کے نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ سرد جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی نظریاتی کشمکش کا دور بھی ختم ہو جائے گا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ان کے مطابق تہذیبی تصادم کے اہم مراکز ایک طرف مغربی تہذیب اور دوسری طرف کنفیوشس اور اسلامی تہذیبوں کے درمیان ہوں گے۔ اس نظریے کا مقصد مغربی پولیٹیکل ماہرین کو تہذیبوں کے درمیان معاندانہ تعلقات کی خوفناک تصویر پیش کر کے اور مستقبل کے حریفوں اور دشمنوں کو متعارف کرانے اور تصادم اور دشمنی کے ممکنہ رجحانات کو پیش کرتے ہوئے ضروری اقدامات کرنے اور احتیاطی پیشنگوئیاں کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ان کے تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کے برعکس اس وقت کے ایران کے صدر محمد خاتمی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک کے دورے کے دوران تہذیبوں کے درمیان مکالمے کی تجویز پیش کی، جس کا عالمی برادری نے خیر مقدم کیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد ابتدائی صدیوں میں اسلامی تہذیب ثقافتی اور علمی بنیادوں پر استوار تھی۔ اسلامی تہذیب مسلمانوں کی فتوحات کے اختتام سے لے کر منگولوں کے ظہور تک 7 صدیوں تک اخلاقی نظم و ضبط، معیار زندگی کی برتری اور تعصب سے اجتناب کے اعتبار سے اسلامی دنیا کی رہنما اصولوں پر قائم رہی۔ بلا شبہ یہ انسانی تہذیب کا ایک شاندار دور تھا۔ آج دنیا کی تہذیب و تمدن جس قدر اس کے مرہون منت ہے، وہ یونان کے تمدن سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں۔ البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اسلامی ثقافت آج بھی ایک روحانیت و معنویت رکھتی ہے۔ عالم اسلام کی بہت بڑی نسلی اور ثقافتی پیچیدگی نسلوں اور ثقافتوں کے اختلاط کے ان دنوں میں اس قدر عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مورخ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان متفرق عناصر کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے مذہبی تعلقات کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔ فولاد کے پنجے ہیں جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، جو رس سے ہماری شاہوں کی گریتا، جو رس سے ہماری شاہوں کی گریتا، الٹی ہے کبے قرآن کے بھی اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔ اللہ اکبر، ہمیں میرا بھائی، اللہ
پیمان زنجیر کو کاٹو مضبوط ہے ایمان وحدت سے ہماری خود جال میں شیطان نعرہ تکبیر ہمیں بلد دفاع ہے رہبر حق مینی تو کمانے در جاں ہے
اللہ اکبر مینی رہبر اللہ اکبر
سامعین تاریخی اعتبار سے اسلامی تہذیب کی طویل تاریخ کو تین بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور اسلام کے آغاز سے ساتویں صدی میں سقوط بغداد تک جاری رہا، دوسرا دور اٹھارہویں صدی کے وسط تک منگولوں کے قبول اسلام اور صفوی اور عثمانی جیسی حکومتوں کے قیام تک جاری رہا، اور آخر میں تیسرا دور جس میں یورپی طاقتوں کے عروج اور ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ تسلط کا آغاز ہوا۔ نو آبادیاتی دور اسلامی سرزمینوں پر اب تک جاری ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اسلامی تہذیب کی شان و شوکت کا عروج اولین دور میں تھا، یعنی وہ دور جب اسلام نے کئی صدیوں کے دوران دنیا کی بیشتر آباد سرزمینوں پر غلبہ حاصل کیا اور ایشیا، افریقہ اور یورپ کا بیشتر حصہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سامعین، یہ تمام خطے ایک مشترکہ ثقافت اور مذہب کے ذریعے جڑے ہوئے تھے، اور یہاں کے باشندے اپنے آپ کو ایک واحد اور وسیع تہذیب کے رکن تصور کرتے تھے۔ اسی دوران اسلامی تہذیب نے اپنے آپ کو دوسری تہذیبوں سے ممتاز کیا، اور وہ یہ تھا کہ اسلامی تہذیب نے دنیا کے تعصبات کی جگہ رواداری کے جذبے کو جنم دیا اور ماضی کی تہذیبوں کے ورثے کا ایک متبادل امتزاجی نظریہ پیش کیا۔ ایرانی مورخین میں سے ایک عبدالحسین زرین کوب نے اپنی کتاب کارنامہ اسلام میں اسلام کے عروج کے بعد کی ابتدائی صدیوں کی اسلامی تہذیب کے بارے میں لکھا ہے۔ اسلامی تہذیب نہ تو مشرق اور مغرب کی قدیم ثقافت یا پچھلی ثقافتوں کی محض تقلید تھی اور نہ ہی خالص تسلسل، بلکہ یہ ایک جامع اور تعمیری تکمیل تھی۔ اس کے کمال کا دور منگولوں کی فتح کے ساتھ ختم ہوا۔ عبرانی، یونانی، ہندوستانی، ایرانی، ترکی اور یہاں تک کہ چینی تہذیب پر اس کے اثرات مرتب ہوئے، جسے اسلامی تہذیب و ثقافت کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل اسلام تھا جو نہ مشرقی اور نہ مغربی تھا، بلکہ انسانی اور الہی تھا۔
اسلامی معاشرہ ایک یکساں معاشرہ تھا جس کا مرکز و محور قرآن تھا۔ البتہ تیسرا دور جمود اور تنزل کا دور تھا جس کے بعد مغرب کی طرف سے اسلامی معاشروں پر فتح ہوئی، لیکن اس دوران اچانک ایران کا اسلامی انقلاب برپا ہوا اور اسلامی تہذیب کی تاریخ میں ایک نیا دور قائم ہوا۔ دراصل 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب نے جدید اسلامی تہذیب کے آئیڈیل کو زندہ کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، اس قوم میں تمام پہلوؤں کے حوالے سے صلاحیتیں موجود ہیں، اگر یہ کوشش کرے اور یہ فیصلہ کر لے تو وہ اس مقصد تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایران قاجار اور پہلوی دور کا ایران نہیں رہ سکتا، یہ نیا ایران ہے، اسلامی دور کا ایران۔ ہمیں انسانی تہذیب کے سب سے بلند مرتبے کے قابل ہونا چاہیے۔ البتہ اس طرز فکر کو آگے بڑھانا مشکل امر ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں لوگوں کا فائدہ تہذیب کے مادی پہلو پر زور دینا ہے۔ آج انسان کو سائنسی ترقی کی ضرورت ہے، اسے مسلسل دریافتوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ آج بنی نوع انسان نت نئی دریافتوں میں مصروف ہیں اور حیرت انگیز ترقی کر رہے ہیں۔ اسلام